نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. 28واں پارہ سورۃ المجادلہ. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. اسلام سے پہلے عربوں میں رواج تھا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے کہہ دیتا، انت علیہ کا ظاہری امی، تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی. اس کو زہار کہا جاتا تھا. مدینہ کے ایک مسلمان عوف بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی خالہ بنت صالبہ کو ایک بار یہی لفظ کہہ دیا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور واقعہ بتایا. آپ نے قدیم رواج کے اعتبار سے فرمایا، میں خیال کرتا ہوں کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو. خالہ کو پریشانی ہوئی کہ میرا گھر اور میرے بچے برباد ہو جائیں گے. وہ فریاد اور زاری کرنے لگی. اس پر یہ آیات اتری، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات، عورت کی بات اور اللہ نے سن لی. عورت کو معمولی یا حقیر چیز نہیں ہے. اور بات بھی کیا تھی جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہی تھی، شوہر کی شکایت لے کر آئی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بھی عورت شوہر کے ظلم کا شکار ہو، وہ اللہ کی نگاہ میں ہوتی ہے. اس کی یہ مظلومیت اللہ جانتا ہے. یہ کتنا بڑا احترام اور کتنا بڑا مقام ہے جو عورت کو دیا گیا. یعنی کوئی بھی عورت کسی ڈپریشن کا شکار نہ ہو کہ اسے کمزور سمجھ کر دبایا جاتا ہے. اگر انسانوں میں سے کوئی اس کی بات نہ سنے، کوئی اس کو تسلی دینے والا نہ ہو، کوئی ڈھارس بندھانے والا نہ ہو، تو اللہ کی ذات موجود ہے، وہ سنتی ہے، وہ جانتی ہے، وہ مدد کرتی ہے. لہٰذا اسی کی طرف رجوع کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، اللہ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والے ہیں. یہ عورت گھر کے ایک کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہی تھی اور اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی. مجھے اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں تھوڑے فاصلے پر تھی، لیکن اللہ نے سات آسمانوں پر اس کی بات سن لی. اور پھر یہاں اظہار کا قانون دیا گیا. پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ یہ ایک خلاف فطرت بات ہے، کسی عورت کو ماں کہنے سے وہ ماں ہو نہیں جاتی. پھر اس کا قانون بتایا گیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کریں، پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں، یعنی بول کر پھر وہ اپنا لفظ واپس لیں جو انہوں نے بولا تھا، تو اس سے قبل کے دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، مرد کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. چونکہ وہ کمانے والا ہے تو اب اس سے بہت بھاری جرمانہ لیا جا رہا ہے. ایک بات کے عوض تم نے اس عورت کو تنگ کیا، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور جو شخص غلام نہ پائے، وہ دو مہینے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو، وہ سات مسکینوں کو کھانا کھلائے. ایک بات کے عوض یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی ایمان کا اظہار ہے، ایمان والوں کے لیے قانون ہے، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں. ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اس سے لیے ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ بھول گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے. کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو.
یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو، خفیہ بات کرنے والے خواہش سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر بھی وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا۔ یہ اصل میں منافقین کا کام تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے، آپ دین کی بات بتاتے جو ان کے دل کو نہ لگتی، ان کی مرضی اور موڈ کے خلاف ہوتی، لہٰذا وہ خسر آپس میں کچھ نہ کچھ اس پہ کمنٹ کرتے رہتے اور چپ کے پیچھے بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک وارننگ دی، یہ لوگ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا۔ یہود اور منافقین دونوں کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے تھے، لام نہیں بولتے تھے بیچ میں، جس کا معنی نعوذ باللہ کچھ اس طرح تھا کہ تم پر موت ہو۔ یہ ان کے دلوں کا بغض اور عناد تھا جو اللہ کے دین کے خلاف تھا، اور یہ سوچ کر شاید وہ بولتے ہوں کہ کسی کو پتا نہیں چلا اور اس پر ہنسا بھی کرتے تھے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا اگر ہم غلط کر رہے ہیں، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ یعنی کوئی بھی شخص یہ نہ سوچے کہ دنیا میں اس کی پکڑ نہیں ہوئی تو بچ جائے گا، اللہ نے ایک قید خانہ بنا رکھا ہے جس میں سارے مجرموں کو قید کر دے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں نہیں، یعنی چپکے کی جانے والی باتوں میں گناہ کی بات نہ ہو، زیادتی کی نہ ہو، کسی پر ظلم کرنے کا منصوبہ نہ ہو، اللہ رسول کی نافرمانی کی نہ ہو، بلکہ نیکی اور تقویٰ کی باتیں کرو اور اس خدا سے ڈرتے رہو۔ یعنی مثلا کسی کو کچھ صدقہ خیرات دینا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کے کام آنا ہے، کسی کی کوئی بھلائی مقصود ہے اور انسان نہیں چاہتا کہ اس کا یہ نیک عمل سب کے سامنے مشہور ہو، لہٰذا چپکے سے کسی کو کہہ دیتا ہے، تو ایسا چپکے سے کان میں بات کرنا برا نہیں۔ اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ یہ سرگوشیاں تو ایک شیطانی کام ہے، وہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ ایمان لانے والے اس سے رنجیدہ ہوں، اور خاص طور پر کسی ایسی مجلس میں سرگوشی منع ہے جس میں تین لوگ بیٹھے ہوں، کہ ایک کو اکیلا چھوڑ دیا جائے اور دو لوگ آپس میں چپکے باتیں شروع ہو جائے، کیونکہ تیسرا آئسولیٹڈ محسوس کرے گا اور غمگین ہوگا، اور مومن کو بے وجہ ستانا اور غم دلانا ناپسندیدہ بات ہے، حالانکہ بے اذن خدا وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یعنی سرگوشی کرنے سے کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، اس لیے اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ کوئی اس کو ستانے چڑھانے کے لیے سرگوشیاں کر رہا ہے تو وہ اس کو اگنور کرے اور حسبی اللہ کہہ کر اللہ پہ بھروسہ کر لے، کچھ نہیں بگڑتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، دوسروں کو بھی بیٹھنے دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، یعنی رستہ بنانے کے لیے یا جگہ بنانے کے لیے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔ یعنی کسی کے یہ کہنے سے کہ رستہ دو یا جگہ بناؤ، اس سے کسی کی ذلت نہیں ہوتی، بلندی کے لیے تو انسان کو کچھ اور کام کرنے پڑتے ہیں، کسی خاص جگہ بیٹھنے سے ہی بلندی نہیں ہوتی کہ کسی کو کرسی پہ جگہ مل گئی تو وہ بہت بلند ہو گیا، اور اگر کسی کو نیچے مل گئی یا کسی کونے میں ملی تو وہ چھوٹا ہو گیا۔ نہیں، اصل وزن تو ایمان کا ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ علم کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو۔ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ پرائیویٹلی ملے، الگ سے ملے، اور یہ چیز آپ کے لیے بہت بوجھل ہو گئی تھی، کیونکہ ایک آپ اور بہت سارے لوگ کس کس سے الگ ملے، اور بسا اوقات الگ مل کر ایسی باتیں ہوتی تھی کہ جن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، تو یہ چیز ایک تکلیف دہ صورتحال بن گئی۔ لہٰذا مسلمانوں کو کیا حکم ہوا کہ اب اس سے پہلے صدقہ کرو، یعنی ایک طرح سے وہ فیس رکھو ملاقات کی، اور پھر اس کے بعد تم ملاقات کا وقت لو، تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ یعنی اس سے بہت سے لوگ تو ویسے ہی رک گئے کہ اچھا چھوٹی سی بات ہے اور اس پر میں کیا کرنے جا رہا ہوں. یعنی یہ دراصل مسلمانوں کی ٹریننگ کے لیے وقتی طور پر ایک قانون رکھا گیا جو بعد میں منسوخ بھی ہو گیا کہ ہمیشہ یہ ایسا نہیں رہا. پھر اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو, زکات دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ ایک ایسی آیت ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا. اس حکم کے آتے ہی میں نے صدقہ پیش کیا اور آپ سے ایک مسئلہ پوچھ لیا. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا, ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہود کی طرف. وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے, اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے, بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد, وہ دوزخ کے ساتھی ہیں, وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے. جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں, اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا. خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. خبردار رہو, شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے, یعنی اس مقابلے کا فائدہ کچھ نہیں. دین کے خلاف سازشیں کرنے اور محنت کرنے کا فائدہ نہیں, اس لیے کہ بالآخر ناکامی ہی ناکامی ہے. فی الواقع وہ زبردست اور زور آور ہے. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے, ہاں وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. یعنی ایمان والے تو اپنے قریبی حقیقی رشتہ داروں سے بھی کبھی محبت نہ کریں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی. کیسی قوت؟ کہ جہاں ایمان کا معاملہ آئے وہاں کوئی اور نہیں. اور یہ واقعات متعدد مقامات پر تاریخ میں دیکھے جا سکتے ہیں کہ اہل ایمان نے اپنے خون کے رشتہ داروں کو پیچھے چھوڑ دیا اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر قائم ہونے والے تعلق آگے آ گئے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو جنگ بدر میں قتل کیا, مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا, حضرت عمر نے اپنے مامو عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا, حضرت ابو بکر اپنے بیٹے عبد الرحمان سے لڑنے کے لیے تیار تھے, جب بعد میں پتا چلا تو کہا اگر تم میرے سامنے آتے تو میں تم کو نہ چھوڑتا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ, حضرت عبیدہ بن الحارث نے عتبہ, شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا جو ان کے قریبی رشتے دار تھے. تو یہ سب مثالیں کیا بتاتی ہیں؟ کہ ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا تھا, وہ اس کے مقابلے میں کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتے تھے, ہاں وہ قریبی رشتے داری کیوں نہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام حالات میں رشتے داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی کر لی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب واقعی وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کو تیار ہو اور دوسری طرف مسلمان ہوں تو پھر ان کی رعایت نہ برتیں اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں. سورۃ الحشر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز میں جو آسمانوں اور زمین میں ہے, اور وہی غالب اور حکیم ہے. وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے, اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی, مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال تک نہ گیا. اس نے ان کے دلوں میں روک ڈال دیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو۔ یہاں پر غزوہ بنو نذیر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مدینہ کے مشرق میں یہودی قبیلہ بنو نذیر کی آبادی تھی۔ ان کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح کا معاہدہ تھا، مگر انہوں نے بار بار عہد توڑا۔ آخر کار 4 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ مسلمانوں نے ان کو مدینہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد وہ خیبر اور دیگر علاقوں میں جا کر آباد ہوئے، مگر وہاں بھی ان کی سازشی سرگرمیاں جاری رہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں وہ اور دوسرے یہودی قبائل جزیرہ عرب سے نکلنے پر مجبور کر دیے گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ شام میں جا کر آباد ہوئے۔ یہاں پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر وہاں سے پہنچا جو ان کو گمان بھی نہ تھا۔ اس کی تشریح اگلے فقرے میں موجود ہے، یعنی اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ انہوں نے بیرونی طور پر ہر قسم کی تیاریاں کی۔ جب مسلمانوں کی فوج نے ان کی آبادی کو گھیر لیا تو ساری طاقت کے باوجود ان پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ انہوں نے لڑنے کا حوصلہ کھو دیا اور بلا مقابلہ ہتھیار ڈال دیے۔ اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی لکھنا بھی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں ان کو عذاب دے دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سخت عذاب والا ہے۔ کھجوروں کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ یہود کو جو سزا دی گئی تھی وہ اللہ کے قانون کے تحت تھی۔ یہ سزا ان لوگوں کے لیے مقدر ہے جو پیغمبر کی مخالفت کریں، ان کا مقابلہ کریں۔ بنو نذیر کے محاصرے کے وقت ان کے کچھ باغات کے ایسے تھے کہ جن کو جنگی مصلحت کے تحت کاٹنا پڑا۔ یہ کوئی عام اصول نہیں، اسلام جنگ میں بھی درختوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اور معذوروں کو بچانے کا کہتا ہے، لیکن مخصوص جنگی حالات کے تحت اجازت بھی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ درخت کاٹے تو ان کو بہت موقع مل گیا آپ کے خلاف پروپیگنڈے کا کہ یہ کیسا اسلام ہے جو زمین میں فساد برپا کرتا ہے، تو اس کو یہ فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ پھر اس موقع پر جو مال وہ پیچھے چھوڑ گئے اور جو بلا مقابلہ حاصل ہوا، جسے مال فی کہا جاتا ہے، مال غنیمت ہوتا ہے جو جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے، لیکن جب کوئی دشمن فوج لڑے بغیر ہتھیار ڈال دے تو اس سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ مال فی کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں آگے بات کی گئی، اور اللہ نے ان سے جو کچھ اپنے رسول کی طرف لوٹایا تو تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط دے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ اللہ اپنے رسول کو بستیوں والوں کی طرف سے لوٹائے تو وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ غنیمت میں تو پانچواں حصہ ہوتا ہے، لیکن سارے کا سارا انہی کاموں کے لیے ہوتا ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو جو کچھ دے وہ لے لو، جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ یعنی قرآن پاک کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی بہت اہم ہے۔ آپ کی احادیث، آپ کے فرامین جو آپ لوگوں کو دیں، لوگوں پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کو لے لیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ خود ہی حکم دے رہے ہیں، اور جس چیز سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سخت سزا دینے والا ہے ان مفلس مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے ہیں۔ وہ اللہ کا فضل اور رضا مندی چاہتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ اور جو لوگ پہلے سے دار الاسلام مدینہ میں قرار پکڑے ہوئے ہیں اور ایمان استوار کیے ہوئے ہیں، جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو مہاجرین اور انصار کے باہمی تعلق کو واضح کیا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان کیسی محبت ہے، اور خصوصاً انصار کی بات کہ وہ اپنے دلوں میں اس سے تنگی نہیں پاتے جو مہاجرین کو دیا جاتا ہے، اور وہ ان کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں، اپنے سے آگے رکھتے ہیں اگر سے ان کے اپنے اوپر فاقہ ہو۔ اور جو شخص اپنے دل کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بوجھ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ یہاں خاص طور پر جس چیز سے منع کیا گیا وہ دل کی تنگی ہے، دل کا بخل ہے، کیونکہ جب دل گھٹتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے تو ہی ساری خرابیاں نمودار ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہ سے بچو، کیونکہ شہ ہی وہ چیز ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اور شہ کا لفظ عربی زبان میں کنجوسی اور بخل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ نفس کی طرف منسوب کیا جائے تو صرف مال کے معاملے میں بخل اور کنجوسی نہیں بلکہ تنگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلگی، دل کا چھوٹا پن ہے، یعنی ہر معاملے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی قوموں کو شہ نے ہلاک کیا، اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کر لینے پر اکسایا، اس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا، فجور کا حکم دیا انہوں نے فجور کیا، قطع رحمی کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے قطع رحمی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور شہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی جس دل میں ایمان ہو وہ وسیع دل ہوتا ہے، بہت بڑا دل ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جلتا کرتا نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اپنے زندگی کے مفید کاموں کو گنواتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ہیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، اس کے اندر نہیں آ سکتی، بخل اور بدخلقی، یعنی بد اخلاقی اور بخیلی، یہ مومن کے اندر نہیں ہو سکتی۔ ہم خود کو اس سے پرکھیں، اور جن کے دل بڑے ہوتے ہیں وہ صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، یا اللہ ان سب کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ کتنی خوبصورت دعا سکھائی گئی کہ یا اللہ جو تجھ کو مانتے ہیں ان سب کی محبت دے دے۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، مگر اللہ گواہ ہے یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور یہ اگر ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے، ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر، یا آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، تو دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر کی جلاوطنی کا اعلان کیا تو منافقین ان کی حمایت سے آگئے، انہوں نے بنو نذیر سے کہا کہ تم اپنی جگہ جمے رہو، ہم ہر طرح تمہاری مدد کریں گے، مگر منافقین کی یہ باتیں محض ان کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے کے لیے تھی، وہ ہرگز اس پیشکش میں مخلص نہ تھے، لہذا جب مسلمانوں نے بنو نذیر کا گھیراؤ کیا تو منافقین میں سے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہ آیا۔ کسی بھی مفاد پرست گروہ کا ہر زمانے میں یہی حال رہا ہے کہ جب تک فائدہ ہوتا ہے تو ساتھ دیتے ہیں، اور جب قربانی کا وقت آتا ہے تو چھٹ جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ کون سے کل کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ ہم ہر آج میں دنیا کے کل کے لیے تو ضرور سوچتے ہیں، کل کے دن کے لیے سوچتے ہیں، اگلے ہفتے کے لیے سوچتے ہیں، اگلے مہینے کے لیے، اگلے سال کے لیے، اور نہ جانے کیا کچھ لمبی چوڑی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن ایک بڑا کل، اصل فیوچر جو ہمیشہ ہمیشہ کا مقدر بن جائے گا، اس کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ وہ ہماری فکروں میں شامل کیوں نہیں؟ وہ ہمارے پروگرامز کا حصہ کیوں نہیں؟ وہ ہماری کوششوں اور دلچسپی کا مرکز کیوں نہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولتنظر نفسن، چاہیے کہ ہر شخص دیکھے، ہم میں سے ہر ایک کو انڈیویجولی اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، یہ کافی نہیں کہ باقی سب کر رہے ہیں تو میرا بھی کام بن جائے گا، نہیں، کیونکہ قرآن کا مخاطب انسان ہے، انڈیویجول ہے، اگر سارے لوگ اچھے ہو جائیں اور میں اچھی نہ ہوں تو کچھ بھی مجھ کو فائدہ نہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی لوگوں سے نہیں، دنیا کے فیوچر سے نہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بلا دیا۔ بہت اہم آیت ہے یہ، ایک ایسے کردار کا ذکر ہے جس کو اپنا آپ بھول چکا ہے، جو خود فراموش ہے، اپنے نفع نقصان کو نہیں پہچانتا۔ اب دیکھیں نا، ویسے تو انسان اپنے بارے میں کتنا حریص ہوتا ہے، اس چیز سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، اس کا کیا نقصان ہوگا، چھوٹی چھوٹی چیزیں کیلکولیٹ کرتا ہے، لیکن کیسا ہے یہ انسان کہ اس کو اپنی کل کی فکر ہی نہیں اور اس کے بارے میں بالکل خود فراموشی ہے اور دنیا میں اس طرح مگن ہے کہ ہوش ہی نہیں۔ اور بعض اوقات یہاں تک دنیا کی محبت میں انسان ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے کہ اس کو اپنا کھانا پینا سونا جاگنا صحت تندرستی کچھ بھی اس کو میٹر نہیں کرتا، وہ دن رات صرف کمانے کی اور دنیا بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اس طرح کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ جو کچھ کماتا ہے اسے دنیا میں بھی خرچ نہیں کرنے کا وقت پاتا، اس سے آرام بھی نہیں اس کو ملتا، جو کچھ بنا بنا کے اپنے لیے رکھتا ہے اس پر چین سے سو بھی نہیں سکتا، نیند سے محروم ہے، بھوک نہیں لگتی، کسی وقت دل میں خوشی نہیں، جہاں بیٹھا ہے چہرے پر فکر ہی فکر ہے، غم ہی غم ہے، ڈپریشن ہے، ہوش ہی نہیں کسی چیز کی، ہر چیز ہے لیکن وہ خود فراموش ہے۔ یہ دنیا اس قابل نہیں کہ اس کو اپنا آپ دے دیا جائے، ہرگز نہیں، یہ اپنا آپ بہت قیمتی چیز ہے۔ اور یہ انجام کس کا ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ کو بھول جائے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور بسا اوقات انسان پہ یہ کیفیات جب بڑھتی جاتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان پھر خودکشی پہ تل جاتا ہے، بسا اوقات نشہ کرتا ہے، اور نشہ بھی کیوں کرتا ہے؟ تاکہ خود فراموش ہو سکے، بھول جائے ذرا اپنے آپ کو، غموں کو بھول جائے۔ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو نشے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ان سارے نشوں سے بڑھ کر نشہ ہے، پھر کسی اور چیز میں سکون ملتا ہی نہیں۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیسے؟ اس لیے کہ دونوں کی سوچ مختلف، دونوں کے کام مختلف، دونوں کے انداز مختلف، دونوں کا رہن سہن مختلف، دونوں کا لین دین مختلف، پوری اپروچ ہی ڈفرینٹ ہے، لہذا انجام مختلف۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ بظاہر دنیا میں وہ خواہ نقصان ہی کیوں نہ اٹھا رہے ہوں، دوسروں کو وہ نقصان نہیں کیوں نہ نظر آتے ہوں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یعنی اتنی زبردست چیز ہے یہ کہ پہاڑوں تک کو ہلا دے، لیکن وہ بندہ جس کا دل سخت ہو جائے، جس کے دل پر قرآن اثر نہ کرے، وہ تو پتھر سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، اپنے حال پہ غور و فکر کریں، اپنے دل پہ غور و فکر کریں کہ ان کا یہ حال کیوں ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک، بادشاہ، القدوس، نہایت مقدس، السلام، سراسر سلامتی، المؤمن، امن دینے والا، المہیمن، نگہبان، العزیز، سب پر غالب، الجبار، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، المتکبر، بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ هو اللہ الخالق، وہ اللہ ہی ہے جو خالق ہے، البارئ، پیدا کرنے والا، المصور، صورت گری کرنے والا، لہ الاسماء الحسنى، اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کر رہی ہے اس کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ ناموں کا، صفاتی ناموں کا ذکر کیا گیا. قرآن پاک میں اور بھی دیگر مقامات پر اس کے نام موجود ہیں، احادیث میں بھی یہ نام موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو یاد کرنے، ان کو سمجھنے اور انہیں پڑھنے پر بہت فضیلت سنائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہیں یہ 99 نام، جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نام کسی کی تعریف ہوتے ہیں، تعارف ہوتے ہیں، پہچان ہوتے ہیں، اور جس سے محبت ہو اس کے سارے ہی نام معلوم ہوتے ہیں. اور انسان محبت میں کبھی ایک نام سے، کبھی دوسرے سے، کبھی تیسرے سے پکارتا ہے. لہذا جس شخص کو اللہ سے محبت ہوگی وہ لازمی طور پر اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا، اور پھر اس کی مرضی کے مطابق زندگی بھی بسر کرے گا. یہ نام محض نام نہیں ہے، یہ نام اس کے ساتھ گہرے تعلق کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے، اور انسان کی روحانی، قلبی، عملی زندگی کی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں.